کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے اجبا علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ سیکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بالخصوص جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، وہ صلاۃ التوبہ کے ذریعے ہو، وہ اذانوں کے ذریعے ہو، یا وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، یا وہ صدقے کے ذریعے ہو، یا مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے ہو۔ آج میں دعا کے حوالے سے گفتگو پہلے کرنا چاہوں گا کہ مجھ سب دعا کی طرف بہت لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، لوگ ماشاءاللہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم نے بھی دعا پر کچھ ڈسکشن کی تھی، میں تھوڑا سا پھر چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کہ دعا میں ہم کیا مانگیں اور کیسے مانگیں، پھر دعا میں صحت عافیت کے بارے میں دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے، تو یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مسئلہ تو قبولیت پہ آ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹک جاتا ہے کہ دعا قبول کیسے ہو۔ دیکھیں، دعا کے حوالے سے تو جتنا بھی کلام کر لیں، کیونکہ دعا کی جو فضیلت ہے وہ بہت واضح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا بہت مرکزی اور بنیادی اس کا ایک حصہ یا اس کی قسم بنتی ہے۔ دوسرا جو حدیث مبارک میں فرمایا، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کو دور کیا جاتا ہے، نقصان دینے والے کو دور کیا جاتا ہے، تو دعا کے ذریعے شیطان کو دور کیا جاتا ہے، بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دعا کے حوالے سے بڑی بنیادی جو فضیلت کی باتیں وہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ دعا میں کیا مانگا جائے، کیسے مانگا جائے، اور دعا قبول کیسے ہو، اس کے حوالے سے میں ایک نسخہ عرض کرتا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کی دعائیں بڑی کثرت سے قبول ہوتی تھی، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار، تم کوئی اتنے نیک آدمی بھی نہیں لگتے کہ تم کوئی ولی ہو، کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہاری دعائیں اتنی کثرت سے قبول ہوتی ہیں، وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔
سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔
روڈ پہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، بائک پہ، پیدل، خریداری کرتے، مجھے جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کا بھلا کر، یا اللہ اس کی خیر کر، یا اللہ اس کو عافیت دے، یا اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ تو میں چونکہ کثرت کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرماتا ہے۔
بہت خوب، ماشاءاللہ۔
تو یہ ایک بڑا پیارا نسخہ ہے دعا کی قبولیت کا، کہ دعا کی کثرت کی جائے اور دوسروں کے لیے دعا کی کثرت کی جائے۔ تو اب جیسے گھر سے نکلیں، اب وہ ٹھیلے والا ہے، وہ دکاندار ہے، وہ صفائی والا ہے، وہ رزق کی تلاش میں نکلنے والا ہے، اب سب کے لیے دعا کرتے جائیں، یا اللہ یہ جو رزق کمانے کے لیے نکلا ہے اس کو رزق حلال عطا فرما، جس کا روزگار چل رہا ہے یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، کوئی پریشان نظر آتا ہے کہ یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، کوئی مریض سا نظر آیا تو کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، ہاسپٹل کے سامنے سے یا لیب کے سامنے سے گزرے تو یا اللہ جہاں یہاں جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ تو کثرت کے ساتھ جب دعا کرنا دوسروں کے لیے معمول بنا لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا نسخہ جسے استعمال کیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بارے میں اس کے چند ایک اور فضائل ہیں اور اس کے اور فوائد ہیں، میں عرض کرتا ہوں. ایک حدیث سے مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے.
سبحان اللہ،
کسی کے لیے دعا کریں جو وہاں موجود نہیں ہے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. کیا مطلب ہوا کہ مثال کے طور پہ میں اپنے کمرے میں ہوں، آپ اپنے گھر میں ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تو یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی.
سبحان اللہ،
یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی کیونکہ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں یہ دعا کی. اچھا، اب یہ تو آپ کے حق میں قبول ہوگی نا، تو میرا کیا بنا؟
جی
میں تو ویسے ویسے کا ویسے ہی رہ گیا. اب اس کے اوپر حدیث مبارک سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے سر کے قریب کھڑا ہوتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
وہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے.
اللہ،
اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسی ہی خوشخبری.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب.
گویا ہوا یہ کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی تو فرشتے نے میرے لیے دعا کی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
آپ کے حق میں میری دعا قبول، میرے حق میں فرشتے کی دعا قبول.
بہت خوب،
ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور حدیث مبارک ہے اسی کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یوں دعا کرتا ہے نا اپنے بھائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ شروع میں تم سے کروں گا.
اللہ اللہ،
تم نے دعا اس کے لیے کی ہے لیکن شروع میں تم سے کروں گا.
سبحان اللہ،
جو تم نے اس کے لیے مانگا پہلے تجھے عطا کروں گا پھر اس کو عطا کروں.
اللہ اللہ اللہ،
تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر خوبصورت اور زبردست قبولیت کا عمل ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شریک کر لیں اور دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں.
سبحان اللہ،
تو جو چیز آپ کو چاہیے نا آپ دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دیں. فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو پہلے دے.
سبحان اللہ،
اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ بندے شروع تجھ سے کروں گا.
سبحان اللہ،
تو یہ ایک دعا کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا، اس کی فضیلت ایک اور میں فضیلت عرض کرتا ہوں. حدیث مبارک ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ اپنے جو بندہ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب اس پر باقاعدہ علماء نے تحریر فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا مانگے اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور ہر مومن مرد و عورت کو بخش دے، تو ہر ایک کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. دنیا میں اس وقت جو مسلمان ہیں ان کی تعداد 1.5 ارب ہے.
سبحان اللہ،
اور ہر مومن تو یہ نہیں ہے کیونکہ جو فوت ہو چکے وہ بھی تھے اور جو آئیں گے وہ بھی ہے.
کیا بات.
تو یہ ایک دعا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور ہر مومن مسلمان مرد عورت کو بخش دے، اس ایک دعا سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ،
تو اربوں کی تعداد میں نیکیاں اس ایک جملے کے ذریعے بندے کو نصیب ہو جاتی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو یہ دعا، اب یہ دوسروں کے لیے دعا بھی ہے، اپنے لیے دعا بھی ہے، نیکوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. اچھا، پھر یہ جو امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا ہے، یہ کتنی عظیم ہے. میں آپ کو حدیثوں میں آپ کو ایک بزرگ کا فرمان ذکر کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی بزرگوں نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ جو بندہ روزانہ یہ دعا کرے اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم تجاوز عن امت محمد.
ٹھیک،
تو یہ تین الفاظ ہے، اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اور اللہم تجاوز عن امت محمد. اور بعض میں ہے کہ اللہ فرج عن امت محمد، تجاوز کی جگہ فرج عن امت محمد. امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ابدال میں شامل فرما لے گا.
سبحان اللہ،
یعنی سبحان ولیوں کی جو قسم ابدال ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس میں شامل فرما لے گا. تو اب یہ دعا جو ہے یہ اتنی بڑی نہیں ہے، ترجمہ کیا بنتا ہے، اے اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخش دے. اے اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ رحم فرما،
سبحان اللہ،
اے اللہ میرے نبی کی امت سے درگزر فرما، یا ان سے پریشانیاں دور کر دے۔ اب اتنی سی دعا ہے، دن میں 3 مرتبہ مانگے تو روزانہ مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ابدال کے اندر شامل فرما دے گا،
سبحان اللہ۔
تو بات یہ ہے کہ اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا ہے، غیروں کے لیے دعا ہے، دوسروں کے لیے بخشش کی، رحم کی، اور آسانی کی اور پریشانیاں دور ہونے کی دعا ہے۔ تو اب جیسے آج کل دعائیں مانگ ہی رہیں، اور دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، تو اپنی دعا کے اندر یہ شامل کرتے رہیں کہ اے اللہ سب سے تکلیف کو دور کر، اے اللہ سب پہ رحم فرما، اور اے اللہ مسلمانوں کی بخشش فرما۔ بخشش کی دعا تو صرف مسلمان کے لیے کی جا سکتی ہے، وہ تو غیر مسلم کے لیے نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے
جی،
کہ ان کو مصیبت سے نجات دے اور کفر کی مصیبت سے بھی نجات دے، تو رحمت کی دعا ان کے لیے ہو سکتی ہے دنیا کے اندر، اور ان سے درگزر کی یا مصیبت کی دور کرنے کی دعا یہ بھی دنیاوی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی اپنے معمول کے اندر شامل فرما لیں۔ تو لہٰذا اس طرح، اچھا اب جب دعا کی یہ فضیلت ہے تو جو اعمال ایسے ہوں گے،
اللہ ٹھیک ہے، بہت
ایک ہے کہ میں نے گھر بیٹھے بیٹھے دعا کی ہے
جی
کہ اللہ لوگوں پہ آسانی فرما دے، ان کی تکلیف دور کر دے، اور ایک یہ ہے کہ میں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، تو عمل کا جو درجہ ہوتا ہے وہ اس قول والے درجے سے زیادہ مشقت والا ہوتا ہے اور زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مجموعی طور پہ ایک تو یہ کیجئے کہ اپنی کثرت سے دعا کریں، کثرت سے دعا کو معمول بنائیں، اور یہ دعا دوسروں کے لیے کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کی مغفرت کی، رحمت کی، اور مصیبتوں کی آسانی کی دعا کریں
جی۔ دوران جواب مفتی صاحب آپ نے ایک لفظ یوز کیا، ابدال، یہ کوئی روحانی دنیا سے اٹیچ کچھ لوگ ہیں یا یہ کیا ہیں ابدال؟ میں چاہوں گا ذرا اس کو ڈیفائن کریں۔
ابدال جو ہے اولیاء کرام کی قسم ہے،
ٹھیک،
اولیاء کرام کی مختلف اقسام ہیں اور ان کے مختلف نام بھی ہیں، تو ابدال بھی انہی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی ابدال کے وجود پر ایک رسالہ ہے کہ ابدال کا وجود ہوتا ہے، اس پر ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال، یہ رسالے کا نام ہے، اور اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایتیں جمع کی ہیں کہ جن میں ابدال کا تذکرہ ہے اور جن میں اولیاء کرام، دیگر اولیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بارے میں مشکاۃ شریف کے اندر ایک حدیث مبارک ہے، اس رسالے کے اندر بھی وہ ساری جمع کی ہوئی ہیں، لیکن مشکاۃ شریف کے حدیث مبارک ذکر کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل شام کا تذکرہ کیا گیا، تو اہل شام کا تذکرہ ہوا تو کسی نے کہا کہ ان کے لیے رحمت سے دوری کی دعا کریں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، شام کے بارے میں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ الابدال یکونون بالشام، کہ شام کے اندر ابدال ہوتے ہیں، اور 40 رجلن، یہ 40 آدمی ہیں، کلما مات رجلن ابدل اللہ مکانہ رجلن، جب ان میں سے کوئی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ شام کے اندر ابدال اولیاء کرام کی یہ جو قسم ہے یہ ہوتے ہیں، اور یہ 40 ہوتے ہیں، اور یہ 40 شام میں ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ یسقا بہم الغیف، ان کے صدقے میں بارش نازل کی جاتی ہے، وینتصروا بہم علی الاعداء، اور ان کے صدقے میں دشمنوں پر فتح ملتی ہے، اور فرمایا وَيُسْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، اور ان کے وسیلے سے اہل شام سے عذاب کو دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ ابدال کا تذکرہ ہے۔ تو اولیاء کرام کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے علامہ سیوطی علیہ رحمہ کا یہ جو رسالہ میں نے عرض کیا ہے تو اس کے اندر ہی نام مذکور ہے، علی وجود القطب ول اوتاد ول نجبا ول ابدال، تو قطب بھی ہوتا ہے اور نجبا بھی ہوتے ہیں جس کی واحد نجیب ہے، اوتاد بھی ہوتے ہیں جس کی واحد وط دن ہے، اور ابدال بھی ہوتے ہیں جس کی واحد بدلن ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی اقسام ہیں، جیسے لفظ غوث، تم کہتے ہیں غوث پاک، غوث اعظم، تو لفظ غوث ہے یہ بھی اولیاء کرام کی اقسام میں سے ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے۔
حضور ایک چیز چل رہی ہے، مساجد مختلف جگہوں پہ بند ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، تو اب سوشل میڈیا پر دیکھا گیا اور بہت سے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ چونکہ مساجد بند ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا، تو کیا یہ ایسا ہی ہے؟
مسجدوں کی بندش پہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کا کہنا غلط ہے۔ قرآن و حدیث کے بڑے واضح اس کے اوپر دلائل موجود ہیں اور احکام موجود ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ دیکھے تو اس میں بھی فرمایا کہ بندے کی موت کے آخری لمحے سے پہلے تک توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جسے حالت غرغرہ کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بندے کی روح نکلنے لگتی ہے، فرشتے اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، عالم غیب اس پر منکشف ہو جاتا ہے۔ تو اب چونکہ جو غیب جس پر ایمان لانا تھا وہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا، تو اب بندے کی جو توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے پہلے جو اس کی توبہ ہے یہ قبول ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے اور اس کی شرح کے اندر حدیث مبارک بھی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث طیبہ میں موجود ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو سورج ابھی تو مشرق سے نکل رہا ہے، دروازہ مسجد اگر سے بند ہے، تو لہذا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ قیامت سے پہلے جو دن آئے گا اس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کہ پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے مسجدوں میں توبہ، مسجد میں جا کے توبہ کرنا یہ ویسے بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں جن میں مغفرت کا تذکرہ ہے، والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، تو سحری کے وقت بخشش کی جو دعائیں مانگنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، تو وہ اپنے گھروں کے اندر ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا توبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اولیاء کرام اپنے گھروں کے اندر عبادت کرتے تھے، گھروں میں توبہ کرتے تھے، تو لہذا یہ ایک ایسے ہی بس غلط بات کسی نے اڑا دی۔
جی، ایک سوال مفتی صاحب آج کل آتا ہے مختلف طریقوں سے، تو میں وہ پورے خلاصے کو چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جیسے امت پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، تو جو بیچارے مالی طور پر اس لاک ڈاؤن کی پوزیشن کو فیس نہیں کر سکتے، تو وہ مختلف ذرائع سے اپروچ کرتے ہیں تاکہ ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ اب جیسے اکثر اس طرح کا سوال بھی آتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی کی نوبت ہے، تو میرے لیے کچھ کیا جائے۔ یا اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے اور بہت مشکل ہو گیا ہے، تو کیا اس صورت میں میں کسی سے سوال کر سکتا ہوں، ہاتھ پھیلا سکتا ہوں کسی کے سامنے؟ تو یہ دو چیزیں ہوگی، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا آپ۔
دیکھیں، ایک تو ہے سوال کرنا، دوسرا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر کیا کیا پیش آ رہا اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہاتھ پھیلانے کا تعلق ہے کہ حاجت ہے، محتاجی ہے، بھوک ہے، تو اب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کیسا؟ تو اس کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جب واقعتاً کھانے کو موجود نہ ہو تو پھر کھانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا جس کی واقعی فاقے تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، تو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے، وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ لوگ مختلف طریقے سے اپروچ کرتے ہیں۔ اچھا، مختلف طریقے سے جو اپروچ کرتے ہیں، اس میں بھی جہاں پر بھی مدد ہو سکے وہاں مدد کرنی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مستحق لوگ ہیں، جو غیر مستحق لوگ ہیں وہ مستحقوں کا بھی ستیاناش کر دیتے ہیں۔
جی، یہ بھی دیکھا گیا،
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ مثال کے طور پہ کسی مدد کرتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ غیر مستحق تھا، مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، تو بعد میں وہ مستحق کی مدد بھی نہیں کرتا۔
جی،
تو لوگوں کا ایک ایسا ایک ہمارے ہاں یعنی ایک معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ بھیک مانگنا ایک پیشہ بنا ہوا ہے۔ جب بھیک مانگنا ایک پیشہ بنا ہوا ہے، تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ پیشہ ور بھکاری ہے یا ضرورت مند بھکاری ہے۔ جو پیشہ ور بھکاری ہے ان کو تو دینا جائز ہی نہیں ہوتا، ان کو تو دینا جائز ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کی مدد کرنا ہے کہ یہ بھیک ہی مانگتے رہے، لہذا ان کے ساتھ تو تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ واقعتاً حالات کی وجہ سے کوئی بندہ واقعی مجبور ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، اب آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہاں تو پہلے بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی اسی میں سے ہے، تو یوں مدد نہیں کرتا۔ تو اس پر ظلم کرنے والے یہ لوگ ہیں،
ٹھیک ہے،
تو بھکاری ٹھیک ہے, لیکن ان بھکاریوں کی وجہ سے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو یہ نیٹ ورک چلاتے ہیں, یہ سسٹم چلاتے ہیں, اور پھر اس کے پیچھے ظالم ہیں وہ کہ جو اس کو چلنے دیتے ہیں.
سسٹم ہی انوالو ہے,
ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ بھکاریوں کا خاتمہ کیا جائے, کہ ان کو جو ہے ان کو کام کاج پہ لگائیں, ان کو اس سے ہٹائیں. اگر وہ بھی اس کے اندر شامل ہے جو ہے نا, وہ بھیک ہوں اور وہ بھی اس میں سے اپنی وصولی کر رہے ہو, تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ تو پرابلم یہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں واقعتاً بہت بڑی تعداد ہو سکتی ایسی ہو کہ جو محتاجی کی وجہ سے اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا کم از کم تکلیف میں مبتلا ہو چکے, تو ایسی صورت کے اندر ان کی مدد کرنا جو ہے یہ تو اسلام کے عظیم ترین جو ہے وہ فضیلت والے کام ہیں, یہ ان میں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اتنی ترغیب دی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پہلے یہودی عالم تھے اور پھر یہ مسلمان ہوئے, تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جب دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ خود بتاتا ہے کہ یہ برکت والی ہستی. لیکن اس کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا, وہ فرمان کیا تھا؟ وہ فرمان یہ تھا کہ افشو السلام, سلام کو عام کرو, پھیلاؤ السلام علیکم کہنے کو, واطعم الطعام اور کھانا کھلاؤ, اور رات کو نماز پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہو. تین کام فرمائے, سلام عام کرو, نمبر دو کھانا کھلاؤ, اور نمبر تین رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرو. فرمائے یہ تین کام کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت میں داخلے کی فضیلت جو ہے وہ یہاں بیان فرمائی. تو کھانا کھلانا جو ہے یہ عظیم عبادت میں سے ہے. قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں, اتنی جگہ پہ کھانا کھلانے کا اور یوں مدد کرنے کا تذکرہ ہے کہ آدمی پڑھے تو اس کا دل جھوم اٹھے کہ قرآن پاک کس قدر اس کی ترغیب دیتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اور اطعام ذی مسغبہ, یتیمن ذا مقربہ, مسکینن ذا مطربہ, یہ ساری کی ساری آیات موجود ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے, دیکھیں حل بھی قرآن پاک کے اندر بھی, حدیث مبارک کے اندر بھی, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہے. وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کرتے وقت آپ نے جو عمل فرمایا اور وہ تھا مواخات کی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ ایک کھاتا پیتا آدمی ہے اور دوسرا ضرورت مند ہے, تو ایک کھانے والا آدمی جو ہے ایک ضرورت مند کو اپنے ساتھ شریک کر لے.
سبحان اللہ, بہت خوب جی.
تو یہ والا جو طریقہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ساتھ کسی ایک بندے کی ضرورت کو شامل کر لے کہ میں کم از کم ایک بندے کو کھانا کھلاؤں گا, تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور کوئی حاجت مند نہیں رہے گا. اور اس کے لیے بڑا بنیادی آسان سا طریقہ یہ ہے کہ بہت دور جانے کی جو ہے نا وہ شاید حاجت نہ پڑے, بہت ساری صورتوں میں کم از کم اپنے پڑوسی پہ نظر رکھیں.
بہت خوب.
یا اپنے گلی والوں پہ نظر رکھیں کہ ہماری گلی میں یا ہمارا پڑوسی جو ہے, گلی والے بھی بیسیکلی سارے پڑوسی ہوتے ہیں,
ٹھیک,
تو ہمارا کوئی پڑوسی جو ہے وہ بھوکا تو نہیں, وہ حاجت مند تو نہیں, وہ پریشان تو نہیں ہے, وہ کسی تکلیف اور تنگ دستی کے اندر تو نہیں ہے, یہ اس کی مدد کرے. اچھا, حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے.
سبحان اللہ.
اور فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں کہ جو اس حال میں سوئے کہ اس کا پڑوسی بھوکا.
اللہ اللہ اللہ.
تو پڑوسی بھوکا ہو اور آدمی ادھر مزے کر رہا ہو تو فرمایا کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے. تو لہذا یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کو دیکھے, اپنے اہل محلہ کو دیکھے یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھے, کیونکہ آج کل جیسے بے روزگاری بڑی ہے تو بے روزگاری کے اندر بہت سارے جو ہے لوگوں کے رشتہ دار جو فارغ ہو گئے, جو بھی روزانہ کے کمانے کھانے والے تھے, دیہاڑی دار تھے, وہ بےچارے بے روزگار ہو گئے. اب چند دن تو ان کا سلسلہ چل سکتا ہے لیکن لمبا عرصہ تو نہیں چل سکتا. تو اب اس میں جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ میرے رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں کہ جو بےچارے ضرورت مند ہیں, تو ان کی بقدرے ضرورت ان کی مدد کر دے. تو اگر یہ والا سسٹم کیا جائے نا تو پھر یہ والا معاملہ نہیں رہے گا کہ جناب بےچارے لوگ جو ہے نا وہ بھوک سے مر رہے ہو اور محتاج پھر رہے ہو, تو انشاءاللہ جی یہ معاملے کا حل ہو سکتا ہے.
سب اسی کے ساتھ ایک اور سماجی رویہ میں کہوں گا اب کنیکٹ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بھی جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے بعض جگہوں پہ, کہ لوگ مستحق بن کر راشن لیتے ہیں اور پھر لے کر آگے کسی کو فروخت کر دیتے ہیں, بالخصوص دکانوں پر. تو اس رویے کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے؟
دیکھیے یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے, اگر مدد کے لیے پیسے دے دے نا
جی
تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ضروری نہیں ہے اس بندے کو آٹے کی ضرورت ہو,
جی
کسی اور ضرورت میں استعمال کر لے گا. لیکن پیسے دینے میں دوسرے اندیشے یہ ہوتے ہیں کہ اس کو اڑا دے گا,
جی
اچھا اس کی جگہ راشن دے دیں. اب راشن دینے کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے راشن دے دیا, پتا چلا چار جگہ سے پہلے راشن مل چکا ہے, اب وہ اتنا راشن کیا کرے گا, آٹا ہے اس میں وہ کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں, تو اب وہ راشن بیچنے نکل جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی ایک صورت بن جاتی ہے. اب اس میں وہ لوگ کہ جو راشن بیچنے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں طرح کے ہوں, وہ بھی ہوں کہ جس کو چار بندوں نے راشن دے دیا, تو چار بندوں نے دے دیا تو لہٰذا وہ اتنا راشن کیا کرے گا, تو بیچنے چلے جاتے, پیسے مل جائیں گے تو کسی جگہ استعمال کر لیں گے. لیکن ایک تعداد وہ بھی ہے اور بلا شک و شبہ ہے
جی
کہ جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرتے ہیں
جی
اور راشن لیتے ہیں. یہ جو راشن لینا ہے, جو بندہ مستحق نہیں ہے اور وہ راشن لیتا ہے, اس کا راشن لینا حرام.
اللہ.
اور یہ جو آٹا ہے, چینی ہے, چاول ہے, دالیں ہیں, مسالے ہیں, نمک ہے, یہ سب چیزیں اس کے حق میں آگ کا انگارہ ہے.
اللہ اللہ.
تو یہ اپنا پیٹ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بھرتا ہے.
ٹھیک.
یہ اس کے لیے لینا حرام. تو یہ اتنا یعنی ایک عجیب صورت حال ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی پانچ چھ دن پہلے کی بات ہے, میں راشن تقسیم کرنے نکلا.
ٹھیک.
تو بوریاں وغیرہ جو نا وہ تھیلے وغیرہ رکھے ہوئے تھے, تھیلے رکھے ہوئے تھے تو ایک کچرے والا تھا نا, جو یہ صفائی والے ہوتے ہیں, وہ صفائی والا جا رہا تھا تو بےچارا تو غریب ہی ہوتے ہیں, تو میں نے اس کو اشارہ کیا, تو میں نے کہا یار یہ ایک آپ تھیلا لے لو. اچھا اس نے تھیلا لیا تو یقین کریں کہ ساتھ میں فروٹ بیچنے والے جن کا فروٹ بہت بک رہا ہے آج کل, کیونکہ فروٹ کھلے ہوئے نا,
روزی روٹی چل رہی ہے.
اچھا ایون کے سامنے سے دکان والا, ایک بندہ موٹر سائیکل پہ آ گیا, وہ آ کے رک گیا, جی مجھے بھی دے دے. میں کہا بھائی آپ کو کیوں دے دوں, آپ فقیر ہو, محتاج ہو, بھوکے ہو, ننگے ہو, آپ کو ملتا نہیں ہے کیا؟ تو نہیں جی, میں نے کہا ویسے ہی بانٹ رہے ہیں. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے, ویسے ہی بانٹ رہا ہوں یار, آپ کو پتہ نہیں آج کل کے حالات میں کیوں بانٹ رہے ہیں لوگ.
جی
آج کل کے حالات ہمیں غریبوں کو بانٹ رہے ہیں, اتنا تو ہر بندے کو سینس ہے. تو ہر طرف سے جو ہے نا وہ لینے والے آ گئے. تو جہاں پر آپ کہیں اس طرح شروع کریں, اس کے بعد آپ دیکھیں ہر طرف سے لوگ آ جائیں گے, محتاج غیر محتاج سب برابر شروع. یہ واقعتاً ایسا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ عادت کے اندر, عادات کے اندر, مزاج کے اندر ایک قسم کا تھوڑا سا انفیریئرٹی میں کہوں گا وہ پائی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب رویہ ہے. راشن جو تقسیم کیا جا رہا ہے وہ مستحقین کے لیے کیا جا رہا ہے, جو مستحق نہیں ہے اس کو راشن لینا ہی حرام ہے, کیونکہ اس کو دیا ہی نہیں جا رہا.
جی.
یہ اس کو دیا ہی نہیں جا رہا, یہ کسی کی ملک ہے, اور یہ ملک جو ہے یہ جھوٹ بول کے لے رہا ہے, تو اس کے حق میں خبیث ہے.
جی.
یہ ناپاک ہے, نجس ہے, یہ استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہے. تو لہٰذا یہ والی جو چیز ہے نا, اس سے بھی بہت زیادہ بچنے کی حاجت ہے. حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ یہ آگ کے انگارے ہیں, اور فرمایا کہ جو بغیر استحقاق کے مانگے گا تو قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے چہرے کے اوپر عذاب کی صورت کے اندر ظاہر ہوگا.
اللہ اللہ اللہ.
تو لہٰذا ان چیزوں کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں بٹ رہا ہے تو جناب وہ جو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو, تو یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے.
بہت خوب مفتی صاحب نے جو توجہ دلائی کہ بعض اوقات کردار میں ایک پستی پائی جاتی ہے, آدمی مستحق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مستحقین کی لائن میں صف میں کھڑا کر دیتا ہے. تو خودداری ہونی چاہیے انسان میں, اور اگر گزارا ہو رہا ہے تو جہاں تک گزارا ہو رہا ہے اس وقت تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, آئیے شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال چلا دیجیے.
صاحب احمد رضا بات کر رہا ہوں. صاحب پوچھنا یہ ہے کہ توبہ کرتے ہیں پھر توبہ کچھ دن مطلب چلتی ہے, نیکیوں پہ استقامت ملتی ہے, گناہوں سے دور رہتے ہیں, پھر جناب اسی طرح گناہوں میں لگ پڑتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے. اس کا کوئی اشارہ فرمائیں کہ ہم توبہ ہماری قائم رہے.
دیکھیں ایک تو یہ ہے جیسے کہتے ہیں نا ٹرائی ٹرائی اگین, بار بار کوشش کرتے رہے, ایک مرتبہ توبہ کی پھر بعد میں ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لیں, پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لیں. توبہ کرتے رہنے پر ثابت قدم ہو جائیں, توبہ کرتے رہنے پر ثابت قدم ہو جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ توبہ پر ہی ثابت قدم ہو جائیں گے. کیونکہ شیطان تو بہرحال انسان کے ساتھ ہے, نفس ہر وقت انسان کے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ انسان کی خواہشات جذبات اور اس کو گناہ کی طرف بلانے والے ذرائع ہیں وہ ہمارے دائیں بائیں گھر میں بلکہ ہماری جیب کے اندر موبائل کی صورت میں موجود ہیں. تو لہذا توبہ ٹوٹنا جو ہے نا وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا, ہو جاتا ہے. لہذا توبہ کرتے رہنے پر ثابت قدم ہو جائے تو توبہ پر بھی ثابت قدم ہو جائیں گے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتا ہے, اور جب توبہ توڑتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ہوتا ہے. توبہ ہم کرتے ہیں کہ جب مثال کے طور پہ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جنت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں, سلف صالحین کے بارے میں, یا ہم کسی اجتماع میں جاتے ہیں یا ہم کسی کا بیان سنتے ہیں, تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہم توبہ کی طرف آتے ہیں. اور توبہ ٹوٹتی کیوں ہے؟ توبہ ٹوٹتی ہے کہ جب گناہ کی طرف بلانے والی شے کو ہم لبیک کہتے ہیں, جیسے ٹی وی ہے, جیسے انٹرنیٹ ہے, جیسے بری صحبت ہے, جیسے کہیں ایسی جگہ جانا کہ جہاں پر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا مشکل ہوتا ہے. تو آپ جب اسباب پہ نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھائی جو سبب آپ کو توبہ کی طرف لے کر گیا اس سبب کو تھام لیں, اور جو سبب آپ کو گناہ کی طرف لے کے گیا اس سبب سے کنارہ کشی کر لیں, تو اب آپ توبہ کے اوپر ثابت قدم ہو جائیں گے. کیونکہ اگر بری صحبت نے آپ کو گناہ میں ڈالا تھا, توبہ توڑوائی تھی, اب آپ بری صحبت سے دور ہیں تو توبہ نہیں ٹوٹے گی. اگر آپ کو ٹی وی نے آپ کی توبہ توڑوائی تھی, اب آپ ٹی وی سے دور رہیں گے تو آپ کی توبہ نہیں ٹوٹے گی. اگر آپ کو انٹرنیٹ نے توبہ توڑوائی تھی تو آپ انٹرنیٹ کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کی توبہ نہیں ٹوٹے گی. غلط جگہ پر جانے نے توبہ توڑوائی تھی, غلط جگہ پر نہیں جائیں گے تو توبہ نہیں ٹوٹے گی. تو دیکھیں جو علاج ہوتا ہے نا یہ سبب کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. ایک آدمی کو آج کل جیسے یہ وائرس کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں چھینکیں آتی ہیں, زکام ہوتا ہے, کھانسی ہوتی. اب آپ کھانسی کا زکام کا علاج کرتے رہیں تو کیا یہ مرض ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ کو وہ وائرس ختم کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جب آپ وائرس ختم کر دیں گے تو آپ کی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی, آپ کا زکام بھی ختم ہو جائے گا, آپ کا جو سانس کا پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اوپر اوپر والی چیزوں کا علاج کرتے رہے اور جو پیچھے سبب ہے اس کا علاج نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے توبہ کے معاملے میں وہ چیزیں کہ جنہوں نے توبہ کروائی ان چیزوں کو پکڑ لیں, اور وہ چیزیں کہ جنہوں نے توبہ توڑوائی ان چیزوں کو چھوڑ دیں, آپ کو توبہ پہ استقامت مل جائے گی.
مصعب ایک اور سوال ہے, جھوٹ بولنا اور مذاق میں جھوٹ بولنا یا مطلقاً جھوٹ بولنا, اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟
دیکھیں جھوٹ بولنا جو عمومی حکم ہے وہ تو واضح ہی ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, اور جھوٹ بولنے والا جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور جھوٹ کی شاخ جو ہے وہ جہنم میں لے کے جاتی ہے. اور اسی طرح بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ جو رحمت کا ہے وہ اسے دور چلا جاتا ہے. تو جھوٹ کی جو مذمت ہے وہ تو واضح. اور اسی طرح جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اچھا جھوٹ بولنا ویسے ہی شرف انسانیت کے خلاف ہے. ایک جو سلجھا ہوا ایک مہذب سچا انسان اور مسلمان ہے, جھوٹ بولنا اس کے مزاج کے خلاف ہوگا.
بہت خوب.
وہ یہ کہے گا نہیں یار, جھوٹا بندہ نہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت ہے, نہ گھر میں کوئی عزت ہے, نہ باہر کو اس کی عزت ہے, اور نہ اس کی بات پر لوگوں کو اعتبار ہوتا ہے. جبکہ سچ بولنے والے کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے. جو سچ کی خاطر تکلیف بھی اٹھا لیتا ہے کہتے یار یہ بندہ اتنا سچا ہے نا کہ جھوٹ نہیں کسی بھی صورت بولتا. تو یہ تو ہے جھوٹ اور سچ کا معاملہ. اچھا اب یہ ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا, تو دیکھیں مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جہاں پر سامنے والے کے لیے جھوٹ ہی ہے اور وہ اس سے دھوکے کی صورت میں مبتلا ہوتا ہے وہاں پر وہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے۔ ایک آدھ ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں سارے بندے جو ہے نا وہ جان رہے ہوتے ہیں، یعنی مخاطب بھی اور جو متکلم ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بات بطور مزاح کے یا بطور نصیحت کے یا کسی اور انداز میں کہی گئی ہے اور اس میں کسی کو دھوکہ اور اس طرح کا ضرر دینا مقصود نہیں ہے، نہ اس میں ضرر ہوگا تو یہ صورت اس کے جواز کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جانوروں کی حکایات نقل کی ہے نا کہ لومڑی نے شیر سے باتیں کی، تو اب لومڑی نے جو شیر سے باتیں کی ہیں تو یہ سچ تو نہیں ہے نا کہ لومڑی نے شیر سے باتیں کی، یا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کی باتیں سچی تو نہیں ہیں آپس کے اندر۔ تو یہ جو باتیں پتہ ہے کہ یار یہ حقیقت نہیں ہے لیکن نصیحت ہے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ جیسے جو نا وہ مزاح کے اندر ہی کوئی بندہ سونے لگتا ہے، بولتا ہے اچھا یار میں امریکہ جا رہا ہوں بھائی کوئی پیغام ہے تو بتا دو، تو اب اس کو پتہ ہی یہ سونے جا رہا ہے امریکہ تو نہیں جا رہا لیکن خواب اس کے امریکہ کے ہوں گے شاید۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا کہ بھائی پسوا پتا چلے کہ یہ بھائی صاحب تو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی جو چیز ہوتی ہے یہ جائز ہوتی ہے لیکن اس کی حدود ہوتی ہیں اس کا خیال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ صورت جواز کی ہوتی ہے جس میں سب کو پتا ہوتا ہے، کسی کا ضرر نہیں ہوتا، کسی کو دھوکا نہیں ہوتا، اور ویسے عمومی اعتبار سے جو ہے وہ ناجائز ہوگا۔
جی ایک سوال ہے، شاید کوئی حسرت ہے اس کوسچن میں، خواتین عموماً اس طرح سوچتی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ تو علم دین حاصل کر لیتے ہیں یا دیگر نیک اعمال کر کر ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر گھرستی میں، بچوں میں اور دیگر کی خدمت میں اتنی مصروف رہتی ہیں کہ وہ علم دین اس قدر حاصل نہیں کر پاتی یا ویسے اعمال نہیں کر پاتی تو وہ مردوں سے پیچھے رہ جائیں گی، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ صبح سے شام تک ایک دیوار تعمیر کریں اور آپ کو 100 روپیہ ملے گا،
ٹھیک،
اور دوسرے کو کہا جائے کہ تم بیٹھ کے اس کو صرف دیکھتے رہے تمہیں 200 روپیہ ملے گا،
ٹھیک،
تو کیا اس کے لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ یار دیکھو اس کو تو دیوار بنانے پہ لگایا ہوا ہے اور مجھے صرف بٹھایا ہوا ہے؟
ٹھیک ہے،
وہ کہے گا بھائی بہت شکریہ آپ کا نا، مجھے تو بیٹھے بٹھائے وہ مل گیا، اس کو 100 ملا مجھے 200 مل گیا۔
ٹھیک
ہے، تو دیکھیں ہم عبادت کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہم علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، ہم نیکی کے کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے نا،
ٹھیک،
اچھا، اور عام الفاظ میں ہم بولتے جنت چاہیے ہوتی،
ٹھیک،
تو اگر جنت آپ کو مردوں کی طرح مشقت اٹھائے بغیر ہی مل رہی ہے،
اللہ اللہ، بہت
آرام سے بیٹھے بیٹھے ہی لے لیں،
جی بہت خوب محسن،
ٹھیک ہے نا، آرام سے بیٹھے بیٹھے ہی لے لیں۔
جی
اب بات یہ ہے کہ علم دین کا ایک وہ حصہ ہے جس کا سیکھنا شرعاً ضروری ہے،
ٹھیک،
فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، فرد و واجب ضروری ہے، سنت اسے نیچے آ جاتا ہے، اتنا حصہ تو ہر خاتون کو سیکھنا ہی چاہیے،
ٹھیک،
لازمی ہے نا، لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے مسائل یہ سیکھے، تو اتنا حصہ سیکھ رہے تو کافی۔ اب رہا یہ کہ بالکل مردوں کی طرح وہ سارے ہی کام کہ جو مرد کرتے ہیں وہ عورتیں کریں، کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے، تو بھائی جنت اگر آپ کو گھر بیٹھے سکون سے مل رہی ہے تو آپ مردوں کی طرح کیوں مشقت اٹھاتی؟
ٹھیک،
اب گھر بیٹھے جنت کیسے ملے گی؟
جی یہ سوال،
یہ سوال ہے،
ٹھیک،
تو اس کا میں آسان سا نسخہ عرض کرتا ہوں، حدیث مبارک ہے غالباً مسلم شریف کی ہے، اور جنت بھی کیسی، آپ اس حدیث مبارک کا جو آخری الفاظ ہے نا وہ سنیے گا،
ٹھیک،
آپ جو ہے مثال کے طور پہ اگر میں بہت زیادہ نمازیں پڑھوں، بہت زیادہ نمازیں پڑھوں تو مجھے جنت کے جو نماز والا دروازہ ہے باب الصلاۃ،
ٹھیک،
اس سے کہا جائے گا کہ آ جائیے،
ٹھیک،
جو عمل کیا اسی دروازے سے مجھے بلا لیا جائے گا۔ لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، شرم و حیا کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کو خوش رکھے،
ٹھیک،
3 کام،
جی
5 نمازیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت اور شوہر کو خوش رکھے، فرمایا جنت کے آٹھوں دروازوں سے اس کو ندا کی جائے گی کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ.
بہت خوب, اللہ اللہ, اللہ کی رحمت پہ قربان جائیے.
ٹھیک ہے جی. تو بھائی آپ کو کیا شوق ہے کہ آپ بولے کہ نہیں جناب میں نے وہ تختوں پہ چڑھ کے دیواری بنانی ہے,
ٹھیک ہے,
اور سارا دن میں نے مشقت ہی کرنی ہے, اور میں نے وہ وزن ہی اٹھانا ہے, اور میں نے ٹھک ٹھک کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ کو کرسی پہ بیٹھے بٹھائے شام کو 200 روپے مل جاتے ہیں اور اس کو محنت کر کے 100 روپے ملتے ہیں تو 200 روپے لے لو آرام سے. تو اسی طریقے سے مرد علم دین سیکھتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, تو ان کو اس کے اعتبار سے اجر ہے, ثواب ہے, جزا ہے. لیکن خواتین کو خدا نہیں پیدا کیا نا, تو خدا جانتا ہے کہ ان کے بدن میں کمزوری ہے, مردوں کی بنسبت جسمانی طاقت ان میں کم ہے, دیگر عوارض اس کے ساتھ لاحق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا یوں کہہ لیں کہ ایک پیکٹ آف
اسپیشل
ڈیڈز جو ہے نا, ایک پیکٹ جو ہے نا وہ اس کو عطا فرما دیا کہ یہ تین کام ہیں. لہٰذا نماز پڑھے, شرم و حیا کی حفاظت کرے, شوہر کو جو ہے نا وہ ہر جائز کام کے اندر خوش رکھیں, آٹھوں دروازوں سے جنت میں چلیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو لہذا یہ حسرت کرنے کی حاجت نہیں, ضروری علم دین سیکھنا
جی, ضروری علم دین سیکھیں. جہاں تک ہو سکے تقوی جو آپ چاہتی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بہت بلند مقام ملے گا. جی کالز کی طرف بڑھتے ہیں, کال چلا دیجیے.
صاحب کے بارے میں عرض ہے کہ مزدور کی تعریف کیا ہے, مزدور کس کو کہتے ہیں, جس کے ناخن بڑے ہوں یا اس کے بال بڑے ہوں اس کو مزدور کہتے ہیں؟
کیوں واجب کسے کہتے ہیں؟
آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیا بولیں.
دیکھیں مجذوب جو ہے, حقیقی جو مجذوب ہے, اس پہلے لفظ کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اس سے اصل مراد کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مجنون, مجنون وہ ہوتا ہے کہ جس کے دماغ میں خلل ہو, خرابی ہو. تو یہ جنون پھر بڑا شدید بھی ہو سکتا ہے, یہ وقتی بھی ہو سکتا ہے, یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جنون. اور ایک ہے جذب, جس سے بنتا ہے مجذوب. جنون سے مجنون اور جذب سے مجذوب. اچھا جنون کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی انسان کے دماغ کے اندر خرابی ہے, لیکن جو جذب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا, پل کرنا. جذب کھینچنا, پل کرنا, عربی کا لفظ. اور مجذوب لفظ کا مطلب ہوا کھینچا ہوا, جسے رحمت الہی نے کھینچ لیا یا جسے تجلی الہی نے کھینچ لیا, یہ ہوتا ہے مجذوب. اب مجذوب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, مجذوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کوئی شے اپنے اسرار میں سے کھول دیتا ہے یا اپنی تجلیات میں سے کوئی شے اس پر کھول دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ ہے تھوڑی محدود, اور جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں اور جو اس کے اسرار ہیں وہ ہیں بہت بڑے. تو اب اگر کسی کی عقل اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط بنائی ہے, اور یا اس کی عقل کو اس کے پیر کا, اس کے مرشد کا سہارا ہے, تو وہ تو اس تجلی کو برداشت کر لیتا ہے اور اس راز کو دیکھ کر بھی سلامت رہتا ہے, حواس میں رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عقل اتنی مضبوط نہیں ہوتی, جب وہ اسرار دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے, ان کی عقل اس کو برداشت نہیں کر پاتی تو پرواز کر جاتی اور عقل زائل ہو جاتی. تو اب وہ اسی مشاہدے کے اندر ڈوب جاتا ہے, اسی تجلی کے اندر ڈوب جاتا ہے, اسی راز کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے کہ گویا اسرار الہیہ نے یا سر الہی نے یا تجلی الہی نے اس کی عقل کو کھینچ لیا, تو یہ بندہ مجذوب بن گیا. تو یہ ہے بیسیکلی مجذوب کی جو پراپر تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے, وہ یہ ہے. اب یہ ہے کہ بھئی وہ ناخن بڑے ہونا, بال بڑے ہونا, یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں ناخن بڑے ہونا, بال بڑے ہونا پاگل کے بھی ہو سکتے ہیں, کہ جب ایک بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے, اپنی حالت کے سدھارنے کا ہے ہی نہیں, تو اس کے بھی ناخن بڑے ہو سکتے ہیں اور بال بڑے ہو سکتے ہیں اور گندا مندا بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ مجذوب کی بھی عقل زائل ہو چکی تو لہذا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. کہ اس کے بھی بال بڑے ہوں گے، اس کے بھی جو ہے وہ ناخن وغیرہ بڑے ہوئے ہوں گے. تو ہر پاگل مجذوب نہیں ہے، لہذا یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی دیکھا کہ گندا مندا ہے اور کوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جناب الٹی سیدھی ہانک رہا ہے اور چرس پی رہا ہے تو اس کو مجذوب سمجھ کے اس کے پاؤں کے اندر گر پڑے. یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. جو مجذوب ہوگا اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. اب ہم اپنی طرف سے کسی کو مجذوب بنا دیں اور اپنی طرف سے کسی کو چرسی بنا دیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ظاہری حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اسی کیٹیگری میں شمار کرے کہ یہ مجنون میں سے ہے. مجذوب جو ہے یا تو اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی یوں کہہ لے کرشمے سے، اور اپنے کسی ایسے ما فوق الفطرت جو ہے وہ کسی شے سے ظاہر ہوگا، یا کوئی کامل ولی اس کے بارے میں بتائے کہ یہ مجذوب ہے اور یہ محض پاگل نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کئی حضرات کے بارے میں فرمایا کہ میں بریلی شریف کے اندر فلاں جگہ گیا، فلاں وہاں پر فلاں مجذوب تھے. تو اب یہ کہ ولی بتا دے کہ فلاں مجذوب حقیقی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی طرف سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کو پھر ہم نارمل کیٹیگری میں ہی شمار کریں گے.
جی حضور، تھوڑا سا روحانی دنیا سے میں آپ کو پیچھے لے آؤں. ایک اور رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تشدد، ڈومیسٹک وائلنس جس کو کہیے، گھریلو تشدد بڑھ گیا ہے اور بھی غصہ مختلف صورتوں میں نظر آ رہا ہے. تو دی کوسچن از کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر، غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، بالخصوص اس وقت میں غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے.
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کا مزاج غصے والا ہے، جن کا مزاج غصے والا ہے تو وہ تو جب بھی خلاف مزاج کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اوپر غصہ آتا ہے. یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، اس کے تو فل فور زائل ہونے کا جو ہے نا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے تو یوں کہہ لیں کہ اینگر مینجمنٹ ہی کرنی پڑتی ہے، یعنی باقاعدہ اس کا یا تو کورس کرنا پڑتا ہے اور یا اپنے حوالے سے تھوڑا بہت اس کے لیے پراپر کچھ مشقیں اور کچھ یہ ساری کی جاتی. دوسرا ہوتا ہے کہ عام طور پہ تو بندہ غصے والا نہیں تھا، لیکن حالات نے ایسا چڑچڑا بنا دیا کہ اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے. آج کل یہ حالت زیادہ، جو پہلے والے ہیں ان کا تو غصہ بڑھے گا ہی بڑھے گا، لیکن جو دوسرے والے نارمل مزاج والے تھے وہ بھی اس کے اندر آ گئے. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک حل وہ ہے کہ جو فی الوقت ہو نہیں پا رہا، وہ یہ ہے کہ غصے کا حل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس جگہ پہ غصہ آ رہا ہے اس جگہ سے ہٹ جائیں آپ. لیکن غصہ ہی گھر میں آ رہا ہے، گھر سے باہر جا نہیں سکتے تو پھر گھوم پھر کے وہیں پر آ جائیں گے. تو اب ایسی صورت میں میں نے بہت شروع کے اندر ہی میں نے عرض کیا تھا، شاید پہلے دوسرے سلسلے کے اندر، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ہوگا، غصہ بڑھے گا. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے کہا تھا یہ غصہ بڑھے گا، کیونکہ جو شے جس شے کا انسان عادی نہیں ہوتا جب اسے وہ کرنی پڑ جائے اور پھر اس میں خلاف مزاج بھی چیزیں آ جائیں تو انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ بھئی یا صبورو یا صبورو،
ٹھیک ہے،
اللہ کو یاد کرے اور ذہن بنا لے کہ مجھے صبر کرنا ہی پڑے گا، نہیں کروں گا تو مجھے ہی نقصان ہے، مجھے ہی نقصان ہوگا، میرے پڑوسیوں کو نقصان نہیں ہوگا. تو لہذا صبر کا ذہن بنائے بغیر غصے پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ والوں کی باتیں، یہ جو کتاب ہے نا اللہ والوں کی باتیں، اگر اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کرے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ یوں ہوگا کہ بندہ جب اولیاء کرام کے حالات پڑھتا ہے نا، اس میں نمبر ایک تو ان کی سیرت پڑھتا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، ان کے اخلاق پڑھتا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، اچھا ان کی کرامات پڑھتا ہے، دل خوشی سے ادھر زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، ان کی تعلیمات پڑھتا ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہیں. تو یہ پڑھنے سے انسان کا جو غصہ ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اس طرح کا مطالعہ، سیرت کے جو اخلاق کا باب ہے وہ پڑھ لیں، بہار شریف کے 16 حصے میں جو اخلاق کا، اس میں حسن اخلاق کا باب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، صبر کا ایک مرتبہ ذہن بنائیں، یا یوں کر لیں کہ اپنے آپ کو چیلنج کر کے دیکھ لیں،
ٹھیک،
یار میں کتنا پاور فل ہوں. جیسے حدیث مبارک میں فرمایا نا، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پچھاڑ دے، جو غصے پہ قابو پا لے. تو چیک کرے ذرا کہ آپ کے اندر ول پاور کتنی ہے، آپ کتنے پہلوان ہیں اور کتنے کمزور ہیں. تو دکھنے کے اندر جناب بہت پہلوان، اور ویسے بالکل ہی جناب تیلی پہلوان نکلے تو یہ والا معاملہ نہ ہو, تو اپنے آپ کو چیلنج کر کے دیکھ رہے ہیں میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں, میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں, تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے.
عظیم صاحب یہ ایک جنرل کوسچن تھا, اب میں اور اسپیسیفک ہو جانا چاہوں گا, کیا مرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی عورت پہ تشدد کرے؟
دیکھیں خواتین پہ تشدد کرنا اس کے بارے میں بڑے سخت احکام ہیں, اور اس کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے فرامین ہیں اس میں جو فرمایا گیا نا, اگر آپ قرآن پاک کی آیات پڑھیں تو آپ کو کیا ملے گا, عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ معاشرت کرو, زندگی گزارو اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے. فرمایا ولا تم سکوہن درارا لتعتدو, ان کو اس لیے نہ روکو کہ ان کو ضرر دو گے, ضرر دینے کے لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرو گے,
ٹھیک.
فرمایا یہ نہیں کرو. تو تشدد جو ہے جس انداز کے اندر کیا جاتا ہے اور جو ہم جو ہے وہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں, اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے. قانونی جرم اپنی جگہ ہے, پھر اس سے ہٹ کر ان پہ ظلم کرنا کہ جو آپ کو آگے سے جواب نہیں دے سکتے اور آپ سے آگے سے کچھ بدلہ نہیں لے سکتے اور آپ کے ذرا وہ مرہون منت ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ کی آخری وصیت کی تھی, اس آخری وصیت کے اندر فرمایا تھا کہ میں تمہیں تمہاری خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں.
اللہ,
یہ آخری وصیت کے اندر یہ الفاظ ہیں. تو لہذا تشدد جس انداز کے اندر یہ چلتا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے, بالکل غلط.
جی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال چلا دیجئے.
مفتی قاسم اختاری کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا سلسلہ دیکھ کر میرے دل میں بھی کل کا جب کو پروگرام تھا کہ میں نے علم دین کیسے حاصل کیا, وراثت کے مسائل کتنے سے مختصر ٹائم میں حاصل کیا, تو میرے دل میں بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی عالم بنوں. تو اس کے لیے میرا یہ سوال ہے, میں دکاندار ہوں, صبح تقریباً 6 بجے دکان کھلتی ہے اور تقریباً رات کو 8-9 بجے تک ہماری کرانے کے گاؤں میں دکان چلتی رہتی, تو میں کس طریقے سے عالم دین بانٹ سکتا ہوں؟
دیکھیں جو طریقہ جو ہے کہ اتنی مصروفیت ہے تو لازمی بات ہے کہ پڑھنے کے لیے وقت چاہیے, تو اب جتنا وقت ہوگا اسی کے مطابق پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں تو 24 گھنٹے ہی پڑھنے کے لیے ملے ہوئے تھے, لہٰذا جس کو 24 گھنٹے ملیں گے اس میں اور جس کو بہت تھوڑا وقت ملے گا دونوں میں فرق ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہر وقت چہل پہل, ہسل بسل, افراتفری, آنا جانا یہ لگا نہیں ہوتا شاپ کے اوپر, دکان کے اوپر. تو ایٹ لیسٹ اپنے پاس کچھ نہ کچھ کتابیں رکھیں, جب آپ کو فرصت کا وقت ملے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں. مکتبۃ المدینہ کی سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں جو فرض علوم کے بارے میں بھی ہیں, دیگر چیزوں کے بارے میں بھی ہیں. کتابیں پاس ہوتی ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے, اور پھر اپنے وقت میں سے اگر کچھ وقت کم کر سکتے ہیں, یہ جو کریانے کی عادت ہوتی ہے نا کہ صبح 6 سے رات 9 بجے, یہ کوئی فرائض و واجبات میں سے نہیں ہے, یہ ہم نے بنائی ہوئی نا عادت. اپنی آمدنی کو دیکھ کر کتنا کمپرومائز کر سکتے ہیں, کتنا وقت ہم ادھر دے سکتے ہیں, اس کو سامنے رکھ کے جو ہے کوئی شیڈول بنا لے. اسی طریقے سے اگر دکان پر یا گھر پہ مدنی چینل ہے اور مدنی چینل کے پروگرام دیکھنے کی عادت ہے تو اس سے بھی سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. اسی طرح اگر اپنے موبائل کے اندر بھی اس طرح کی ایپس جیسے دعوت اسلامی کی ہے اور اس طرح ہمارے علماء کرام کی ہے, وہ ایپس ہوں گی, اپلیکیشنز ہوں گی, تو اپلیکیشنز ہے یا انٹرنیٹ ہے اور اس سے آپ سنتے ہیں تو سن کر سیکھتے ہیں, تو یہ بھی ایک سیکھنے کی صورت ہے. موجودہ صورت میں تو یہ پوسیبل ہے.
مصعب, اے ویری چیلنجنگ کوسچن, آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کے لیے یہ چیلنجنگ ہے یا نہیں, لیکن میں ایک خاتون ہیں وہ لکھتی ہیں کہ شوہر اگر بہت لڑتا ہے, جھگڑتا ہے اور وہ خوش نہیں ہوتا تو میں کیسے اس کو خوش رکھوں کہ میں جنت کے 8 دروازوں میں داخل ہو جاؤں؟
دیکھیں جو جنت کی فضیلت ہوتی ہے نا,
جی جی,
یہ ہوتی ہے اس عمل پہ جو بندے کے بس میں ہے,
ٹھیک,
اس عمل کا جو نتیجہ ہے اس پر نہیں.
اللہ, بہت خوبصورت بات مفتی صاحب. جی
خاتون کے جو بس میں ہے وہ یہ ہے کہ شرعن اور عرفن جو چیزیں ایک خاتون اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے اور اسے خوش کرتی ہے, تو اگر وہ والے سارے کام کرتی ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت موجود ہے. اب شوہر اپنے سوئے مزاج اپنی بد مزاجی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس سے خوش نہیں ہو رہا, یہ اس کا پرابلم ہے. خاتون نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ اس کی کوشش اس کے صحیح ہونے اور اس کی سچی نیت کو جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اسے فضیلت عطا فرما دے گا.
جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ دیکھا ہوگا. آخر میں میں ایک ہلکا سا فیڈ بیک دے کے اجازت چاہوں گا مجھ سب. ایک ویور نے لکھا ہے کہ کل آپ نے جو فرمایا تھا اپنے استاد صاحب کے حوالے سے کہ وہ آیات پڑھتے تھے, احادیث پڑھتے تھے, پھر پورشنز بنا کر لکھ لیتے تھے, تو میں نے بھی کل سے ویسا کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. تو بہرحال مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کرتے جائیے اور زندگی کو خوبصورت بناتے جائیے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا, علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا.